بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
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 الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ غازی ڈیفنس آفیسر کلونی سیالکوٹ کینٹ موبائل نمبر 0300 710 9990
الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين پچھلے دو جمعوں سے مختار کل کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک جمعہ اور ایسا ہوگا جس کے بارے میں یہ روشنی ڈالی جائے گی کہ مختار کل کون ہے. نبیوں کی جماعت جو اللہ کی برگزیدہ جماعت ہے، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً ہر نبی کسی نہ کسی مشکل میں ضرور نظر آتا ہے. اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نسل چلی، اللہ تعالی نے ان کو جنت میں گھر دیا، آخر اس درخت سے جسے اللہ نے منع کیا تھا آپ اس کے قریب چلے گئے اور اللہ نے زمین پر اتار دیا. زمین پر اترنے کے بعد اصل گھر جو آخرت ہے، جنت ہے، اس دنیا کی امتحان گاہ میں آ گئے. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگی. وہ غلطی کیا تھی؟ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. مفسرین نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، کون سا درخت ہے، کوئی گندم کا ہے، کوئی اور. قرآن مجید کے لفظ ہے کہ اس درخت کے آپ نے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. کسی کے کہنے پر وہ معاملہ ہو گیا، آپ دنیا میں آ گئے. آنے کے بعد اس غلطی کا احساس کہ کہ اللہ نے منع کیا تھا اور میں نے وہ کام کر لیا. ایک گناہ. گناہوں کا بنڈل نہیں باندھا, ایک گناہ ہے. اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ظلم کیا ہے کہ جس کام سے تو نے منع کیا تھا وہ کام ہم کر بیٹھے. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا, تو رحم نہیں کرے گا, تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے. اب یہ نبیوں کے باپ ہیں, بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام کائنات کے یہ والد ہیں. ابو الخلق کہ مخلوق ان سے چلی ہے. اگر مختار کل ہوتے یا مختار خاص ہوتے یا مختار عام ہوتے تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اختیارات جو آپ کے ہاتھ میں, لیکن دیکھ لو گڑ گڑا کر معافیاں مانگتے رہے, اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ نے آخر پھر معاف کر دیا. ایسے ہی یونس علیہ السلام کو دیکھو, اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ بیٹھے. اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے, قوم کو بڑا سمجھایا یہی توحید کی باتیں ہیں. سمندر میں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو اپنے پیٹ میں داخل کر کے تہہ میں جا کر بیٹھ جانا. کشتی میں سے نکلے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی میں سے کون نکالے, اختیارات ہیں تو نکل آئے پھر اپنے آپ, جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر مختار تھا. وہاں جا کر یہی دعا کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہی فتکونا من الظالمین, آدم علیہ السلام نے انی کنت من الظالمین. وہاں وہ دو تھے, یہاں پر یہ اکیلے ہیں. کہتے یہیں کہ اللہ تمام اختیارات تیرے ہی پاس ہیں, تو نے چاہا تو یہاں پر بند کرا دیا, اب یہاں سے نکلے کیسے. دعائیں کر رہے ہیں رب سے, نبی ہے, ساری کائنات کی مخلوق جمع ہو جائے نبی کے قدموں کے برابر بھی نہیں, اتنی شان ہے. لیکن دیکھ لیں قرآن مجید پڑھ کر ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ للبیس فی بطنہ الی یوم یبعثون, اگر یونس علیہ السلام بے بس اپنی مجبوری کا اظہار نہ کرتے کہ اللہ میں یہاں تو کچھ کر سکتا ہی نہیں, یا کوئی اکڑ ہوتی کہ ٹھیک ہے میں خود نکل جاؤں گا. دیکھیے قرآن مجید کے لفظ, اگر یہ اپنی مجبوری کا اظہار نہ کرتا اور مجبوری کو حل کرنے والا مجھے نہ مانتا, میں رب اس پیغمبر کو بھی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا, کوئی نکال سکتا ہی نہیں. ویسے ہی بریلویوں کو تکلیف کہ دیکھیں جی نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مختار کل نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو, اللہ اکبر, یہ قرآن مجید کی آیات ہیں, کسی اس پر کیسے اختلاف ہو سکتا ہے. یعقوب علیہ السلام کو بیٹوں نے کہا, بیٹوں نے حالت دیکھی باپ کی کہ ابا کا محبت کا جو انداز ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں یوسف کے ساتھ بہت زیادہ ہے. آگے پیچھے اس کے پیار, اس کی محبتیں, اس کے ساتھ ہمدردیاں, کہنے لگے یوسف کو ہی صاف کر دو تاکہ ابا کا ہماری طرف کو رجحان ہو, نہ رہے بات نہ بجے کی بات رہی. ابا جی اس یوسف کو ہم کھیل کھلانا لائیں باہر. دیکھیے پیغمبر, وہ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. کہنے لگے ہم اتنے بھائی ہیں, نوجوان ہیں, ساری عمر صحرا میں گھومتے پھرتے رہے, ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہمارے بھائی کو نقصان ہو تو افسوس ہے ہماری جوانی پر. باپ کو برگلا لیا, اور دل میں کیا, جو ہی یوسف کو لے کے جائیں گے پھر دوبارہ یوسف نہ آیا, علیہ الصلات والسلام. باپ کو نہ پتا, باپ کو نہیں پتا کہ ان کے سینوں کے اندر کیا ہے, کون ہے جاننے والا. ان اللہ علیم بذات الصدور, رب جانتا ہے کہ کیا کر رہے, ان کی کیا چال ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. دیکھ لو, جا کر انہیں کنویں میں پھینک دیا. کسی نے کہا قتل کر دو, کسی نے کہا قتل کیوں کرتے ہو بے وقوف, بھائی ہے تمہارا آخر, اٹھا کے پھینک دو, کوئی لے جائے گا, کوئی نوکر بنا لے گا, غلام بنا لے گا, جان چھٹے گی. آخر طے یہ پایا کہ اٹھا کر پھینک دو. واپس آئے, ابا جی ہم تو ادھر ادھر لگ گئے بھاگنے دوڑنے میں, وہ پیچھے رہ گیا اور بھیڑیوں سے کھا گیا. مشہور واقعہ. یعقوب علیہ السلام اللہ اکبر, بڑا جلیل القدر پیغمبر, نبیوں کی جماعت اسے کثرت سے چلی. بیٹا ساتھ پڑا ہے, باپ کو نہیں پتا, نہیں پتا. اتنا اختیار بھی نہیں, اتنا اختیار بھی نہیں کہ اپنے آنسوؤں کو ہی روک لے, دل پر قابو پا لے کہ چلو ٹھیک ہے, موت بھی تو آ جاتی ہے انسان کو. اتنا اختیار بھی نہیں. قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے, یعقوب علیہ السلام رو رو کر نابینا ہی ہو گئے, اندھے, بصارت ہی ختم ہو گئی. اگر اختیارات ہوتے مختار کل یا مختار خاص ہی کہہ دو کہ چھوٹا سا کچھ نہ کچھ اختیار ہوتا, جا کر کنویں سے خود ہی نکال لاتے. بے بسی کی حالت, رو رہا ہے, اور پیغمبر ہے, اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے. اللہ نے پیغمبروں کی نسل بھی اسے کثرت سے چلائی ہے. ایسے پیغمبر کا بیٹا ساتھ پڑا ہوا ہے, کوئی اختیار نہیں. بچے کو اٹھا کر لے گئے آگے جیلوں میں, وہ بےچارے مصیبتیں برداشت کرتے رہے. زلیخا ان کے پیچھے پڑ گئی, وہ الگ, وہ بھی پیغمبر تھے, انہوں نے پیغمبر بننا تھا, وہ خواب بتایا تھا. وہ الگ مصیبتوں میں, باپ الگ مصیبتوں میں. اتنا اختیار نہیں, اتنا اختیار نہیں کہ اللہ تو بتا ہی دے دے وہ ہے کہاں. جب رب نہ بتائے تو کائنات کی کون سی چیز سے اطلاع دے سکتی, پھر کیسے مختار کل. اور جب بتلایا, آپ دیکھیے حیرانگی ہوتی ہے دلائل پڑھ کر کہ ان کی عقل کہاں گئی. جب اللہ نے بتلایا سینکڑوں میل دور, بیٹے نے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا, سینکڑوں میل دور, باپ وہاں پر بیٹھا ہے, نہیں بتلایا, ساتھ کنویں پڑا, نہیں پتا لگا. جب رب نے بتلایا تو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہ کہو کہ بابے کا دماغ خراب ہو گیا ہے, آج یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. علیہ الصلات والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, جو ہم دو, یہ مقام نبوت کا غالباً چھٹا جمعہ چل رہا ہے, کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے. اللہ نے جو مقام مقرر کیا ہے وہ مقام اعلیٰ ہے, یا انسانوں کی جماعت نے جو مقرر کیا ہے وہ اعلیٰ, کون سا مقام اعلیٰ ہے. اللہ کا مقرر کیا ہوا مقام, دیا ہوا تحفہ, انعام ہمیں قبول ہی نہیں. نہیں نہیں نہیں, نبی تو عالم الغیب ہے, نبی مختار کل. مختار کل آتے ہیں, اس کی تعریف کر, ڈیفینیشن کر لیں اس کی. مختار کل اختیارات اس کو دیے جاتے ہیں کہ دینے والا پورا ہو جائے, کچھ کر نہ سکے. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میری زمین کسی اور علاقے میں ہے, وہاں میں کسی کو مختار کل بنا دیتا ہوں. مختار عام یہ عدالت کے اندر چلتا ہے, یہ مختار عام اس کو دے دو, بھائی یہ جو چاہے اس ملکیت کے ساتھ کرے, زمینوں کے ساتھ. میں فارغ. اگر یہ کہو کہ نبیوں کی جماعت اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, پھر اللہ تو فارغ, اللہ کی تو چھٹی. اگر مختار خاص ہے کہ کچھ معاملات اللہ نے اختیارات دیے ہیں, کیسا اختیارات ہے کہ باپ کو بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں پتا, کیسا اختیار. جس کو مختار عام کس نے دیا, اللہ بھی مختار کل ہے جی, نبی بھی مختار کل ہے. اللہ ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ حی اور قیوم ہے.
اللہ اب کسی کو اختیارات دے تو لازمی بات ہے جس کو دے رہا ہے اس کو تا حیات زندہ رکھے گا. پتہ نہیں کس کی کب ضرورت پڑ جائے, مخلوق کو کب تکلیف ہو اور اس تکلیف پہ اس کو پہنچنا چاہیے. پھر کوئی نبی زندہ رہا, کائنات کے اندر تصرف ہو, زمین و آسمان کو اس کو مالک بنایا جائے, کائنات کی ہر مخلوق کی اسے بولی آتی ہو, وہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہو, جس کی زبان نہ ہو اس کے دل کے خیالات کو جاننے والا ہو, گویا ساری صفات جو اللہ کی ہے اللہ اگر کسی کو اختیارات دے اس انسان میں دینا لازمی ہے, پھر وہ مختار عام ہوتا. اگر یہ کہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کی اور جماعت اللہ نے ان کو اختیارات دیے, پھر نبی تو فوت ہو گئے, نبی تو زندہ نہ رہا, نبیوں کی جماعت تو گئی, ایک نہیں دو نہیں, کوئی نبی زمین پر زندہ ہی نہیں, پھر کیسا مختار عام ہے. دیکھیے قرآن مجید, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا, زمین پر کوئی چیز ایسی چلنے والی نہیں جس کا رزق کی ذمہ داری رب کے پاس ہو. وہ نبی ہو, وہ ولی ہو, وہ علی ہو, وہ درویش, وہ پیر, وہ فقیر, وہ غریب, وہ امیر, وہ نواز, وہ بے نظیر, کوئی, سب کی ذمہ داری رب کے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اس کو رزق دینا, میں نے اس کو موت دینی ہے, میں نے اس کا ٹھکانہ بنانا ہے, یہ قبر ہے یا آخرت, کوئی چیز ایسی نہیں. قرآن مجید, نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, سورہ زخرف کی 32 نمبر آیت, کہ ہم کائنات کے اندر رزق کی معیشت کی تقسیم کرنے والے, ہم دینے والے, ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس کو غریب کرنا ہے, کس کو بادشاہ بنانا ہے. پھر اختیارات کے مالک کون ہوا؟ اللہ, ورنہ یہ خود رزق دیتے ہیں, انہیں خود رزق دینا چاہیے تھا. اور صحیح بخاری کی روایت, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انما انا قاسم, اس کو دلیل بنا کر کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی تقسیم کرنے والے ہیں. یہ کتاب الجہاد میں موجود ہے, کتاب الزکات میں موجود ہے. واقعہ کیا تھا؟ آپ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا, کسی آدمی نے کہہ دیا کہ اللہ کے پاس پیغمبر آپ نے انصاف نہیں کیا, کسی کو زیادہ کسی کو کم. اب نبی انصاف نہ کرے پھر کون انصاف کرے؟ آپ نے فرمایا تو کیا بات کرتا ہے, انما انا قاسم, میں تو انصاف کرنے والا آدمی ہوں. بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ وہ رزق کی فراوانی ان کے ہاتھ میں تھی, رزق دیا کرتے تھے. اللہ اکبر, اگر یہ مانا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رزق ہے, اس قرآن مجید کی آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ وما من دابۃ, کوئی چلنے والا نہیں زمین پر, کوئی ذی روح, الا علی اللہ رزقھا, مگر اللہ پر اس کا رزق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں, صحیح مسلم کی روایت آتی ہے, عورتوں نے دیکھا, امہات المومنین نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں بڑا مال ہے, اس کے بڑا فرسودہ حال ہے, ہمارے گھر میں بڑی تنگی. صحیح مسلم کی روایت, ہمارے گھر میں بڑی تنگی, ساروں نے یکا کر لیا, ساری بیویاں جمع ہو گئی اور پیغمبر کے گرد بیٹھ گئی اور کہنے لگی ہمیں مال چاہیے, ہمارے حالات گھر کے خراب ہیں, ہمیں مال دیں تاکہ گھر کے حالات ٹھیک ہو. آپ دیکھیے, اگر قاسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رزاق ہے, رزق تقسیم کرنے والا ہے, تو اپنی بیویوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اپنے گھر میں دیتے ہیں, اپنے گھر کے اندر مال کی فراوانی کر دیتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عورتوں کے حالات دیکھ رہے ہیں, اور ہے کون دنیا کے لیے ماڈل وہ عورتیں جمع ہیں. اور سوال کیا ہے, مال کی کمی ہے, ہمارے گھر کے اندر فراوانی ہونی چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش کہ مال دوں تو کہاں سے دوں, مال دوں تو کہاں سے دوں. آپ نے فرمایا سنو, آل محمد کے گھر کے اندر ایک سا اناج کے علاوہ کچھ بھی نہیں, میں اتنا غریب ہوں, اتنا غریب ہوں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا جہاد کے اندر جو کر کے پہنا کرتے تھے, ایک یہودی کے پاس چند سا کے بدلے, تھوڑے سے اناج کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی کہ یہ تو ذرا رکھ لے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے. نبی کی یہ حالت. تم کہتے ہو کہ نبی تو رزاق ہے, نبی رزق کی تقسیم کرتا ہے, نبی نے اپنے وجود کا حصہ جو جسم پر پہنا کرتے تھے ایک یہودی کو دیا کہ یہ لے لو اور کچھ اناج ہمیں دے دو تاکہ ہمارے گھر کا کچھ معاملہ چل پڑے. اور قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے, جب عورتوں نے پیغمبر سے سوال کیا آپ کو اتنی تکلیف ہوئی, آپ نے کہا ایک ماہ تک میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا, ایک ماہ تک قسم اٹھا لی, ایلا کر لیا اور تنہائی میں اوپر رہنے لگ گئے اوپر والے کمرے میں. تکلیف کس بات پر کہ میرے پاس ہے نہیں اور وہ مانتے ہیں. جیسے آتا نہیں جہاد کے لیے مسلمان آئے صحابہ کی جماعت اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی کوئی گھوڑا بوڑا دو ہم بھی جہاد کریں, واپس جا رہے روتے ہوئے اور نبی کیا کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس کچھ ہوتا میں اپنی جماعت کو دے دیتا تاکہ یہ بھی جہاد میں حصہ لے لے. کہاں ہیں اختیارات؟ بے علمی کا کچھ کرتے رہو جو تمہارے دل میں چاہے, جب بھی علمی دنیا میں آؤ گے یقین جانو اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے نہیں. آپ دنیا میں نہیں دیکھتے. بھٹو کا زمانہ کس نے نہیں دیکھا, کیا عروج تھا اس کو, بھٹو کا تو بھی بولتا کہا کرتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے, فوج اس کے ساتھ, عوام اس کے ساتھ, روٹی کپڑا اور مکان, چل چل سو چل دنیا چل رہی تھی. اتنے اختیارات جو چاہے کرتے ہیں. اللہ نے جب چاہ راتوں رات جیل میں بچا دیا, دیکھتا ہی رہ گیا. ساری عمر پھانسی پر چڑھتے تک اسے یقین تھا کہ کوئی مجھے پھانسی نہیں چڑھا سکتا, اور چڑھایا بھی اس سے جس کو اس نے خود پالا تھا, خود اٹھا کر لے کر آیا تھا. نواب کو دیکھ لو, اس کو کتنی سپورٹ ملٹری کی اس کے ساتھ, عوام اس کے ساتھ, اپوزیشن بھی برائے نام ہر فرد سے اس نے جنگ لے لی, جس کو چاہ مسل کر رکھ دیا. اتنا تکبر, اتنا غرور, اور اب نے چاہا آج بیچارہ رو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اپنے بھی گئے غیر بھی گئے. اگر دنیا میں کسی کے اختیارات مل جائیں تو یقین جانے دنیا ساری بھوکی مر جائے گی. ہم اپنے مخالف کو کچھ دے سکتے ہیں؟ بھائی سگا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, سگا بھائی اسے ان بجائے اس کا دل چاہے اگر چھری پھیر دوں. اور رب تو وہ ہے, وہ رزاق ہے کہ دنیا اس کو مانتی بھی نہیں, گالیاں بھی دیتی ہے, نہ اس کی توحید کے اقراری نہ اس کے نبی کو مانتے ہیں, نہ نبی کے نام پر جماعت, نبی کے مخالفت میں اپنے اپنے فرقے. رب تو وہ رحیم ہے, گالیاں دینے والوں کو بھی رزاق دیتا. اور قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے, اللہ اکبر, آپ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین یہ ڈرنا ہوتا کہ یہ مسلمان بیچارے پھسل جائیں گے، میں اپنے نہ ماننے والوں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا ہوں. رب تو وہ ہے اتنا صابر. بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، عورتوں نے کہا کہ ہمیں مال چاہیے، آپ نے ایک مہینہ کی قسم کھا لی کہ اب تمہارا میرا کٹھا نہیں، تم دنیا کے طلبگار، میں آخرت کی طرف دیکھنے والا، یہ کیسے تم نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن مجید اللہ نے اتار دیا، یا ایھا النبی، اے میرا پیغمبر، کلی ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ دنیا کی زینت، دنیا کا مال، زیور، گھر، کوٹیاں، بنگلے، یہ وہ، ٹھیک ہے، امتے کننا و اسرے کننا سراہن جمیلا، یہ سب کچھ میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، جو منہ میں آئے گا وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن ساتھ تمہیں طلاق نامہ بھی دے دوں گا، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکو. اللہ مجھے دے دے گا اور میں تمہیں سارا مال تمہیں دے دوں گا، لیکن نبی کے ساتھ تم نہیں چل سکتے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ کی خوشنودی اور اس کے نبی کی خوشنودی چاہتے ہو اور آخرت چاہتے ہو، پھر گزارا ایسے ہی کرنے پڑے گا، کبھی کھا لی اور کبھی نہ، کیونکہ میرے اختیارات میں کچھ نہیں. یہ بھی رب نے کہہ دیا کہ نبی کہہ ان کو، اگر تم دنیا چاہتے ہو تو پھر سات طلاق ملے لو، تمہارا میرا گزارا نہیں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے عائشہ سے کہا کہ کیا خیال ہے، اللہ تو مال دینے کو تیار ہے اور ساتھ کہتا ہے ان کی چھٹی بھی کرا. عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول، مجھے مال نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا جا کے اپنے باپ سے مشورہ کر، اپنے والدین سے پوچھ لے کیا ارادہ. اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے پوچھا ہوا ہے، تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں تو نبی کی خوشنودی چاہتی ہوں. سارے ٹھنڈے ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے مسلمان ہوئے، مال کی بڑی کمی تھی، بھوک سے نڈھال ہو کر گر گئے، کئی صحابی مسلمان ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر چل رہے ہیں کہ مرغی کا دورہ پڑ گیا، بیمار ہو گیا، کوئی رگ بگ ادھر ادھر ہو گئی ہے، یہ نہیں پتا کہ بھوکا پڑا. ہوش آتا ہے، چلنے والے سے کہتے ہیں کہ ولم نکن نطیع المسکین، اس آیت کا کیا ترجمہ؟ وہ ترجمہ بتا دیتے ہیں کہ دوستی کہیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہیں پتا کہ یہ کیا چاہ رہا ہے. ایک آیا، دو آیا، ابوبکر بھی آئے، عمر بھی آئے، فلاں بھی آیا، فلاں بھی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. دوپہر کا وقت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا اللہ کے رسول، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ چل، ترجمہ یہی ہے کہ کھانا کھائیں گے. اللہ کے رسول آپ گھر سے کیوں نکلے؟ کہا کہ مجھے بھوک نے نکالا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں. تم کہتے ہو کہ مختار ہے کل، تمام اختیارات کے مالک وہی ہے. یہ تین صحابی، ایک نبی اور دو صحابی، ساتھ چلے، اور چلنے کے بعد پھر ایک صحابی کے گھر میں چلے گئے، ماجا کر پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بھوک لگی ہوئی، کام نہیں ہو رہا، خندق نہیں گھوتی، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے نبی نے کھانا کھایا؟ دیکھو مسلمانوں کی حالت ہے، کیا مسلمانوں نے کھانا کھایا؟ اگر تم نے ایک باندھا ہے، تیرے نبی کا پیٹ پر کپڑا اٹھا کر دے، اس نے دو پتھر باندھے، کھانے اس کا بھی نہیں. لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ذہن کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا، نبی کو نہ مختار خاص ہے نہ عام ہے، اس کی حیثیت ہے اللہ کا پیغام دینے والی حیثیت ہے، بس شان سب سے اعلیٰ انسانوں میں، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی، لیکن اللہ کی صفات کے ذرے کے بھی مالک ہے. حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے جواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تفصیل کر رہے تھے. اچھا بھی اس دفعہ آج اتنی کھجوریں ایک وقت آیا ہے ایک کھجور اور دو صحابی کے درمیان جہاں کے آدھی ابھی کر کے کھا لو میرے پاس یہی ہے. صحابی بیان کرتے ہیں جب اگلے دن ہمیں وہ آدھی کھجور بھی نہ ملی ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ وہ آدھی کھجور کتنی بڑی اس کی کیا مالیت کیا حالت تھی. نبی کے پاس اختیارات ہوں اور نبی کے جماعت اور نبی کے وہ جان نثار جو ایک ایک بات پر اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے وہ بھوکے رہے یہ کیسے ہو سکتا. صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور نہ کرنا ہے رزق کی ذمہ داری اس کی. آپ نے دیکھا نہیں اپنی زندگی کی ایک دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے کھلی ہوئی کتاب. ایک آدمی لون لیئر تھا چند سالوں کے بعد ملا تو فقیر سب کچھ ٹوٹ گیا گھاٹے پر گھاٹا ہوتے ہوتے یہ حالت ہو گئی کہ کسی طرح کوئی زکاۃ دے دے تو گھر کا معاملہ کیا. ایک آدمی غریب اللہ نے برکت دی اللہ نے رزق کی فراوانی کی چوٹی کا نرواہ کیا اس رب کو کون پوچھنے والا اس رب کے صفات کے بارے میں یہ کہو کہ نہیں جی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے پاس عبادت کے سوا کیا ہے جو کچھ لینا ہے وہ لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ کہ اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں سب اختیارات پیغمبر کے پاس آ گئے اور وہ حدیثیں گھڑیں گے اللہ اکبر وہ خرافات بکیں گے اس ممبر پر چڑھ کر شریعت میں جس کا ثبوت تک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. دیکھو مرنے کے بعد بھی اختیارات لوگوں نے جا کر کہا کہہ ڈالی ابھی مدینے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اما جی مالی حالات بڑے خراب ہیں قحط سالی ہو گئی کیا کریں اب کیا کریں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جاؤ نبی کی قبر کے اوپر جو چھت ہے وہ سوراخ کر دو وہاں پر سوراخ ہو جائے گا. اللہ اور نبی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو یہ کام کر لو. لوگ گئے اور جا کر چھت پھاڑ دی قبر کے اوپر سے چھت ادارہ کر دی. اللہ اور نبی کا درد رابطہ ہو گیا اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی. یہ حدیث پڑھے سنن دارمی کی روایت دیکھیے عقلن بھی اور نقلن بھی چھت پھٹنے سے پہلے کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ نبی کی قبر یہاں پر موجود ہے. کیا اللہ کی بصارت اتنی کمزور ہے نعوذ باللہ. اللہ تو وہ ہے تم زمین کے تہوں میں جا کر کوئی گناہ کرو یا بیٹھو اللہ وہاں پر بھی دیکھتا ہے. اللہ قرآن مجید میں نہیں کہتا جاؤ بھاگ جاؤ مجھ سے جہاں جاؤ گے رب کی خط بھی موجود ہے اور رب کا مکان بھی زمین بھی فرش بھی موجود جا کر تو دیکھو. مولوی نے گھڑ لی اور سننے والوں نے سبحان اللہ کے رٹے لگا دیے کیا کمال کر دیا خطیب صاحب نے. اس کو پڑھ کر دیکھیے اس حدیث کی سرل نکالیے کہ کون بیان کرنے والا ہے سعید بن زید اور ابو الجوزہ جو کہتا ہے کہ عائشہ نے یوں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الجوزہ کی عائشہ سے ملاقات ثابت رہی منقطع روایت ضعیف روایت اور سعید بن زید جھوٹا آدمی تھا منکر الحدیث تھا گھر گھر کر نبی کے نام لگا دیا. بریلیوں کو مزے ہو گئے انہیں تو ملنا ہی مال چاہیے حرام ملے حلال ملے جیسے مرضی ملے ہم نے کھانا ہی کھانا ہے. کہیں گے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من زار قبری جس نے میری قبر کی زیارت کر لی وجبت لہ شفاعتی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس پر واجب ہو گئی. اس کی سرن پڑھ کر دیکھ لو موسیٰ بن حلال ان راویوں میں سے ایک راوی ہے جو یہ روایت بیان کرتا ہے انتہائی جھوٹا انسان
مزار الاقبال پڑھ کر دیکھ لو موسیٰ بن ہارون کے کیا حالات، موسیٰ بن حلال کے کیا حالات. اس نے گھڑی ہم نے اٹھا دی، نبی پر وہ عقیدہ بنائیں گے نبی کے بارے میں جو رب کے بارے میں. ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ جس نے حج کیا، دیکھیے سننے کی بات ہے اور بڑے لوگ اس بات پر حیران، جس نے حج کیا اور نبی کی زیارت نہ کی، نبی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور حج کا اور نبی کی قبر پر زیارت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ حج کر کے چلے آئیں اور ایک مرتبہ بھی مدینہ نہ جائیں، اللہ کی قسم آپ کا حج ہو جائے گا. مناسی کے حج میں نبی کی قبر کی زیارت کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. محمد بن محمد بن نعمان ابن شبل یہ شخص ہے جو اس روایت کو بیان کرتا ہے، کذاب آدمی ہے، موجود ہے، من گھڑت ہے، نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کی. حج کا اور زیارت میں کوئی تعلق ہے؟ حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں آپ سفر کریں اللہ کے گھر کے لیے ثواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے سفر کریں ثواب، بیت المقدس کے لیے سفر کریں ثواب، پھر وہاں گئے وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھ لیا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ دیا، اللہ نے وہاں پر پہنچا دیا. یہ عقیدہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ حج کرنا ہے اور حج کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پر بھی لازم جانا ہے، وہاں پر نہ گئے تو حج ہوا ہی نہیں. جیسے وہاں پر بے وقوف لوگ جاتے ہیں اور جا کر پرچیاں بنائیں گے اور وہاں سے اندر پھینکیں گے، یا رسول اللہ میرا یہ کام، وہ کہے گا یا رسول اللہ میرا یہ کام. جیسے ایک آدمی گیا وہاں پر اور وہاں پر جا کر شیر پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پاکستان میں شیر پڑتا تھا تو وہ وہاں سے میری روح آ کر آپ کو وہ شیر سنا دیتی تھی، اب میں خود آ گیا ہوں، روح میرے اندر موجود ہے. شیر پڑنے کا مزہ یہ ہے کہ آپ کی قبر پھٹے، آپ کا ہاتھ باہر نکلے اور میں اس کو چوموں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب ہو گئے قبر میں، اس نے شیر پڑے آپ کی قبر پھٹ گئی، ہاتھ باہر نکلا، 90,000 مجمع موجود تھا، انہوں نے اس مولوی نے وقت چوم لیا. مولوی کا نام سنو تو پکا دیو بندی ہے، بڑا اہل توحید ہے. ہائے ہائے، عقیدہ توحید ہو پھر یہ کہے کہ نبی قبر میں پھٹ جاتا ہے، نبی سنتا ہے، نبی کی قبر پھٹ جاتی ہے، ہاتھ باہر نکلتا ہے، آرزو امیدیں پورا کرتا ہے، تو کیسا اہل توحید ہے؟ یہی عقیدہ تو اہل شرک ہے جسے تم مشرک کہتا ہے. یہی عقیدہ تیرا ہو تجھ میں اس میں کوئی فرق ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچیے، یہ عقیدہ مت بنائے کہ جیسے رب سنتا ہے، جیسے وہ امداد کرتا ہے، جیسے وہ امیدیں پوری کرتا ہے، نبی بھی ایسے کر لیتا ہے. پھر نبی اور اللہ میں فرق کیا رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہا. پھر کہا کہ منظار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میں آخرت میں گواہ بن گیا. سوار بن میمون اس روایت پر بیان کرنے والا ہے، یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. جھوٹا آدمی میزان الاقبال پڑھ کر دیکھیے، اہل سنت کی متفقہ کتاب ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی کذاب آدمی، اس کی روایت کوئی محدث قبول کرتا ہی نہیں، کیونکہ عقیدے کے ساتھ تعلق ہے. اس عقیدے کو مت بھولیے، یقین جانیے آپ کو یہ باتیں بڑی یاد آئیں گی. مرنا آپ نے بھی ہے، میں نے بھی مرنا ہے. جب عقیدے پر گفتگو ہوگی اور ٹیسٹ ہوگا کہ لاؤ اس کی رجسٹری، لاؤ اس کے رجسٹر، یہ کیا دنیا میں کر کر آیا، 99% لوگ فیل ہو جائیں گے. ہو گئی نہیں عقیدہ کیا ہوتا ہے، کسی نے چلے کٹوا لیے، کسی نے سبز پگڑیاں بنوا لی، کسی نے کچھ اور کروا لیا، نفل و نوافل پہ لگایا ہوا ہے قوم کو. عقیدہ دیکھا جائے گا. تو یہاں نہیں کہتا رہے بس، چل ہمارے ساتھ، چندہ ہمیں دے، اچھی طرح سنیے، کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا، کوئی نبی جس نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت نہ دی، ایک نبی بھی آپ سے کہ مختار کل اگر کوئی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی نہ ولی نہ کوئی نہیں، صرف اللہ کے بعد، نہ امام الانبیاء، عالم الغیب ہے تو اللہ کی ذات ہے، دینے والا ہے تو وہ، شفا دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، بگڑیاں بنانے والا وہ، کشتیاں پار لگانے والا وہ، ہدایت دینے والا وہ، اس رب کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اسی عقیدے پر مار پڑتی رہی ہے. نوح علیہ السلام کو دیکھیے، آدم ثانی کے نام سے مشہور ہیں، کشتی پر چلے، آپ کا لخت جگر اللہ کے عذاب کے پانی کے اندر غوطے کھانے لگ گیا، اوپر نیچے ہوا، محبت نے جوش مارا، کہا یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کو تو غرق نہ کرو. دیکھو نوح علیہ السلام بہت اونچا پیغمبر، آپ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں. کیا دلیل ہے؟ انہ عمل غیر صالح، یہ مشرک ہے، رب کو نہیں مانتا. یہ کہتا تھا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، ہم کہتے ہیں پیر ہمیں بچا لے گا. باپ نے کہا کہ بیٹا کشتی پہ چڑھ آ، مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا ابا کیا بات کرتا ہے، یہ کتنا اونچا پہاڑ ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی وہاں پہنچ سکتا ہے، اور ہم نے پیر کا دامن پکڑا ہوا ہے. پیر کہتا ہے اس دامن کو بھرتا رہے، میں جانوں اور رب جانے. اور بالکل ٹھیک کہتا ہے، بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ لے کے تجھے میں ساتھ ہی جاؤں گا، بے شک جہنم میں کیوں نہ لے جاؤں، لے کے ساتھ جاؤں گا مرید میرا، پکا رہ تو دامن تھام کے رکھ، لے کے میں نے اپنے ساتھ ہی جانا ہوا، این جہنم کے گڑے میں لے کر جائے گا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، گھر دو ہی ہے، چوائس ہے، آپ دو چاہے لے لیں، آپ جو چاہے لے لیں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، آپ کو اس قرآن مجید کے مطابق عقیدہ بنانا پڑے گا، اس اللہ کی کتاب کے 30 پاروں کو پڑھنا پڑے گا، اور جو یہ پیغام ہے اس کی جو آیت سمجھ نہیں آتی، اس کی تشریح جو صرف محمد کی زبان کرتی ہے، اس کو ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ دو کام آپ نہیں کرتے پھر ٹھیک ہے، جہنم بھی تو اللہ نے بھرنی بھرنی ہے، اس میں بھی لوگوں نے جانا ہی جانا ہے. پر یقین جانیے جہنم کی سختی کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکے، کوئی انسان پورا. اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے عقیدے کو صاف کیجئے. یہ آج کا جمعہ آخری جمعہ ہے عقیدے پر، پہلا جمعہ تھا 2 جمعے علم غیب پر، پھر 2 جمعے تھے حاضر ناظر پر، پھر دو جمعے ہوئے مختار کل پر. یہ عقیدے کے ساتھ کہ نبی کا مقام کیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نبی کی شان کو کم کرتے ہیں، قطعاً نہیں، نبی کے شان کم کرنے والا بھی مسلمان نہیں، اور نبی کی شان کو حد سے بڑھانے والا بھی مسلمان نہیں. ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ نبی کبھی رب نہیں بن سکتا. یہ لوگ کہتے ہیں نا احمد اور احد، احمد نبی کا نام، احد اللہ کا نام، میم نکالو دونوں ایک، میم نکالو دونوں ہی ایک. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جا بھائی فلاں کو تلاش کر، نیچے آیا دیکھا نبی پگڑی باندھ رہا ہے، آسمان پر گیا رب بھی وہی کام کر رہا ہے، زمین پر آیا نبی وہی کام، آسمان پر گیا تو وہی کام، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا اللہ اوپر بھی تو نیچے بھی تو، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا فرق یہی ہے، میم نکالو دونوں ہی ایک، دو یاد ہے. اگر تم یہ کہو کہ یہ محبت ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی عدابت ہے نبی کے ساتھ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تترونی کما ترت النصارى، عیسیٰ ابن مریم میری تعریف مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو لوگوں نے کہا، یہ اللہ کا بیٹا
ایسے نہ کرنا. انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, وہ رسول ہو, اور دوسرا میرا مقام یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. بس یہی دعوت جماعت اہل حدیث کی دعوت ہے. اس دعوت کو قبول کیجئے, یقین جانئے جو قبول کر لیتا ہے بڑا ہی خوش قسمت. اسے مننے کے بعد احساس ہوگا کہ شاہ صاحب ٹھیک کہتے تھے کہ آج آخرت سے چھٹکارا ہو گیا, دوزخ سے بچ گئے اور آبادن جنت کے مہمان بن گئے. واخر دعوانا
الحمدللہ. الحمدللہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلله فلا هادی لہ, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
الرحمن